बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری. اور سامعین، آپ ہماری نشریات ویب سائٹ کے ذریعے بھی سماعت فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام کلام نور. کلام نور کے بعد نشر ہوگا پروگرام آئینۂ صحافت، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے. اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام ایرانی مشاہیر. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے جمعرات کو ملک گیر ریل روکو احتجاج کیا، جس کے باعث ملک کے بیشتر حصوں میں ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. پاکستانی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے اور روپے کو مستحکم رکھنے کی حکومتی کوششوں کی بدولت آج بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور معاشی اشاریے مثبت ہو گئے ہیں. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کے ٹرمپ دور حکومت میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے بعد یورپ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واقعی ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس کے مقاصد کے حصول کے خواہاں ہیں تو یورپ کو چاہیے کہ اس بین الاقوامی معاہدے کے دائرے میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل کرے. اور سعودی اتحاد کے ترجمان نے سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے دوسرے ڈرون حملے کا اعتراف کیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں نے جمعرات کو ملک گیر ریل روکو احتجاج کیا، جس کے باعث ملک کے بیشتر حصوں میں ٹرینوں کی آمد و رفت معطل ہو گئی. ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ تقریباً 3 مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں نے جمعرات کو 4 گھنٹے کے لیے ملک گیر ریل روکو احتجاج کیا، جس کے باعث پورے ہندوستان میں ٹرینوں کی آمد و رفت میں خلل واقع ہوا. حکومت سے 11 دور کے مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دوپہر 12 بجے سے پہر 4 بجے تک ریل روکو احتجاج کیا، جس کا اثر جموں سے لے کر جنوبی ریاستوں اور مشرق سے مغرب تک دیکھنے کو ملا. پنجاب، ہریانہ، جموں، بہار، یوپی اور مختلف ریاستوں میں کسان ریل کی پٹریوں پر بیٹھے رہے، جبکہ مختلف شہروں کے ریلوے اسٹیشنوں پر بھی احتجاج کیا گیا، دہلی سے ملحقہ غازی آباد ریلوے اسٹیشن پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، جہاں قریب ہی غازی پور بارڈر پر کسانوں کا دھرنا پچھلے تقریباً 3 مہینے سے جاری ہے۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کے ریاستی وزیر ذاکر حسین پر بم کی وزیر اعلی ممتا بنرجی اور مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے واقعے کی مذمت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے شہر مرشد آباد میں ریاستی وزیر ذاکر حسین پر بم سے حملہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ ریاستی وزیر جیسے ہی مرشد آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، بم کا ایک دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے اور انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ حملے میں ان کے علاوہ ریاست کی حکمران جماعت ٹی ایم سی کے 2 دیگر ارکان زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا کہنا ہے کہ حملہ ریموٹ کنٹرول سے کیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بم ایک کالے بیگ میں پلیٹ فارم پر رکھا۔ پاکستان کے قومی انتخابی کمیشن نے سینیٹ کے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کی غرض سے امیدواروں کے لیے خصوصی حلف نامہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے انتخابی کمیشن نے مجوزہ حلف نامے میں سینیٹ کے امیدوار اس بات کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے سیاسی جماعتوں کو کوئی رقم ادا کی ہے اور نہ ہی براہ راست یا بلا واسطہ کسی ووٹر کو خریدنے یا اثر انداز کرنے کے لیے کسی کو کوئی رقم ادا کی ہے۔ مجوزہ حلف نامے کے مطابق رقم ادا کرنے کی صورت میں سینیٹ کے امیدواروں کو سیاسی جماعت کا نام اور رقم درج کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تاحال الیکشن کمیشن کے مجوزہ حلف نامے کے بارے میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں ایوان بالا سینیٹ کے انتخابات کے طریقہ کار پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حکومت پاکستان ووٹوں کی مبینہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے سینیٹ کے انتخابات کھلے ووٹوں کے ذریعے کرانے پر زور دے رہی ہے، جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا انتخابی قوانین کی روح سے درست نہیں ہے۔ حکومت پاکستان نے صدارتی ریفرنس کے ذریعے پاکستان کی سپریم کورٹ سے اس بارے میں رائے طلب کی تھی، جس کی سماعت ہنوز جاری ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے اور روپے کو مستحکم رکھنے کی حکومتی کوششوں کی بدولت آج بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور معاشی اشاریے مثبت ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے 2.5 سال کے عرصے میں 6,000 ارب روپے کے قرضے ادا کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے زیادہ قرضوں کے باوجود ہمارے سارے معاشی اشاریے مثبت ہو گئے ہیں اور یہ بقول ان کے کسی معجزے سے کم نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا، جس کا حجم 20 ارب ڈالر تھا۔ انہوں نے ملکی برآمدات میں بہتری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ مسابقتی ممالک بنگلہ دیش اور ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کی برآمدات میں زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کے ٹرمپ دور حکومت میں ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ علیحدگی کے بعد یورپ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر واقعی ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور اس کے مقاصد کے حصول کے خواہاں ہیں تو یورپ کو چاہیے کہ اس بین الاقوامی معاہدے کے دائرے میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں ان پر عمل کرے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جرمن چانسلر انجیلا مرکل سے ٹیلی فون پر گفتگو میں کسی بھی نئے ایٹمی معاہدے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدہ ایک واضح دائرہ کار میں ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کی طویل المدت کوششوں کا نتیجہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی توثیق شدہ ایک دستاویز ہے، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پابندیوں کی بحالی اور اس معاہدے پر کاربند ہوئے بغیر ایٹمی معاہدے کو جاری اور اسے قانونی طور پر مقبول نہیں بنایا جا سکتا، اور اس بین الاقوامی معاہدے کو تحفظ فراہم کیے جانے کا واحد طریقہ امریکہ کی غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی حکومت پارلیمنٹ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے تحت پابندیوں کے جاری رہنے اور مقابل فریق کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں اپنے وعدوں پر عمل درآمد کو روک دینے پر مجبور ہے۔ کہا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں تو ایٹمی معاہدے کے دائرے میں کیے جانے والے تمام وعدوں پر ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی اتحاد کے ترجمان نے سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے دوسرے ڈرون حملے کا اعتراف کیا ہے۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوام کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے جارح سعودی اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے یمنی فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے اس ڈرون حملہ آور کو مار گرایا ہے جو سعودی عرب کے جنوب مغرب میں واقع خمیس مشید کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈرون طیارے اپنا مشن کامیابی کے ساتھ پورا کر چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوب مغربی سعودی عرب کے شہر خمیس مشید پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی جانب سے کیا جانے والا یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے۔ امریکی شہر فلاڈیلفیا میں فائرنگ واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں۔ این بی سی نیوز کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ شہر فلاڈیلفیا کے سب وے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ فلاڈیلفیا پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے حملہ آور کو گرفتار کر کے اسلحہ بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملے میں 8 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ایک شخص کی حالت نازک ہے۔ غیر مصدقہ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ میں حالیہ مہینوں کے دوران فائرنگ کے واقعات میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ تحقیقات کے مطابق امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں ہلاکتوں کی شرح دنیا کے دیگر ملکوں کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ ہے۔ امریکہ میں اسلحہ کی خرید و فروخت پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، جس کی بنا پر اس قسم کے واقعات معمول کا ایک واقعہ شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب وقت ہے سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب۔ تو نقوی صاحب، نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی اور امتیازی رویوں پر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ سیاہ فاموں کو عدالتوں میں امتیازی رویوں کا سامنا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے، جو بائیڈن نے اپنے الیکشن مہم کے دوران ہی اس طرح کی باتیں شروع کر دی تھیں کہ جیسے وہ سیاہ فاموں کی جو ووٹ ہیں یا سیاہ فاموں کی جو ہمدردی ہیں وہ لینے کی خواہش مند تھے، چونکہ ٹرمپ دور میں بڑی واضح تفریق سامنے آئی تھی، جو بائیڈن نے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ایک امریکہ کے لیے ایک بڑا سانحہ بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ امریکی معاشرہ جو ہے پورے طریقے سے پولرائزیشن کا شکار ہو رہا ہے، اور یہ پولرائزیشن جو ہے وہ سفید فام اور رنگین فام اور بالخصوص سیاہ فاموں کے درمیان زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو جو بائیڈن نے بھی اسی تناظر میں جو ہے تازہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اب تو بہت ہی واضح تفریق نظر آ رہی ہے سفید فاموں اور سیاہ فاموں کے درمیان، اور حتیٰ عدلیہ کے اندر بھی اور انتظامیہ کے اندر بھی، اور خود انہوں نے اپنے اس بیان میں یہ بات کہی ہے کہ اگر جرم ایک ہی نوعیت کا ہو، اگر وہ سفید فام اس کا مرتکب ہو تو اسے 2 سال سزا دی جاتی ہے، اور اگر سیاہ فام اسی جرم کا ارتکاب کرے تو اسے 7 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ خود امریکی صدر جو بائیڈن اعتراف کر رہے ہیں، یعنی یہ وہ جملے یا وہ اعداد و شمار نہیں ہیں کہ جو اپوزیشن یا مخالفین امریکہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا ایک فرق اور ایک امتیازی رویے ہیں کہ جو سیاہ فاموں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اصل میں اگر تھوڑی سی تاریخی اس صورتحال کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو دیکھیں، امریکن جو اس وقت قابض سفید فام امریکن ہیں، یہ تو خود پورے امریکہ کے قابض ہیں، وہاں پہ ریڈ انڈینز تھے، ریڈ انڈینز کو انہوں نے نکالا اور ان کی نسل کشی کی، اور اب بھی ان کو ایک محدود جگہوں تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ اسی طرح آج سے کئی سو سو سالہ پہلے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور خود امریکہ کہاں پہنچا ہے یہ تو سب کے سامنے۔ ریڈ انڈینز کو کنارے لگانے کے بعد انہوں نے یہ کیا کیا کہ افریقہ سے انہوں نے سیاہ فاموں کو جو ہے وہ غلام بنا کے امریکہ میں لائے، اور پوری امریکہ کی تعمیر و ترقی میں ان سیاہ فام غلاموں کو انہوں نے استعمال کیا، اور یہ سیاہ فاموں کی ایک پوری تاریخ ہے جو ان پہ ظلم ہوا، جو ان پہ جبر ہوا، اور تاریخ شاہد ہے اس کی۔ اور اسی کے ریئیکشن میں پھر غالباً 1940 اور 1950 کے اندر اس غلامانہ جو ایک رویہ تھا اس کے خلاف ایک باقاعدہ تحریک اٹھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں کچھ حقوق بحال ہوئے، بلکہ جو مارتھر لوتھر کنگ نے جو تحریک چلائی تھی اس موومنٹ کے نتیجے میں بظاہر آئینی اور دستوری اور انتظامی لحاظ سے سیاہ فاموں کے خلاف ایک امتیازی رویے اور ان کی نسل کشی اور نسل پرستی کے خلاف جو ہیں وہ کافی مؤثر اقدامات کیے گئے، بظاہر تھیوری کی حد تک اس کو سب لوگ مانتے ہیں۔ چونکہ اس وقت یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ وہاں کے شہری ہیں، لیکن اب بھی ان کو افریقی نژاد امریکی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ بھی گویا ایک دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں کے پلے بڑے ہیں، وہاں کی ان کی پیدائش ہے، وہاں کے وہ باقاعدہ سٹیزن ہیں، لیکن ان کے لیے جب بھی اصطلاح استعمال کریں گے تو کہیں گے یہ افریقی نژاد امریکی ہیں، یہ اصلی یعنی امریکی نہیں ہیں۔ تو خود اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ معاشرے میں اثر انداز ہوتی ہیں، معاشرے میں تقسیم کا باعث بنتی ہیں، معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف جذبات اور جذبوں کو ابھارنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ دنیا مانتی ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر یہ ایک مشکل موجود ہے، حالانکہ ان کی آبادی اس وقت جو ہے وہ 14% ہے، یعنی کسی ملک کی 14% آبادی کو اس انداز سے دوسری اور تیسری طرز کا شہری قرار دینا، جبکہ انہی کی پوٹینشیل، انہی کی صلاحیتوں سے انہوں نے استفادہ کیا اور امریکہ کو بنایا۔ ایک اور چیز جس کی طرف جو بائیڈن نے اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں اسی کی طرف اگر ہم بات کریں، تو جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ انتظامی اداروں میں اور عدلیہ میں، حتیٰ پولیس کے اندر بھی ایک بڑے واضح قسم کی یہ پولرائزیشن ہے اور تعصب بہت زیادہ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کل آبادی میں سے 14% جو ہیں وہ سیاہ فام ہے، لیکن جب ہم جیلوں کی طرف جاتے ہیں تو جیلوں کے اندر جو ہے وہ 67% جو ہیں اس وقت جو جیلوں میں افراد بند ہیں وہ سیاہ فام ہیں، یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی کم آبادی ہونے کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ان کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا۔ اور وہ خود جو بائیڈن کے اپنے اس بیان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جب سفید فام کو 2 سال کی دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر وہی جرم جو ہے وہ سیاہ فام دیتا ہے تو 7 سال، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے قیدیوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور ان پہ البتہ ٹرمپ کے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ کھل کر سامنے آئیں، اور اسی وجہ سے شاید جو بائیڈن اب چاہتے ہیں کہ اس کو اوپنلی اس موضوع کو معاشرے کے اندر پیش کریں تاکہ اس کا کوئی ازالہ ہو سکے، چونکہ اس کو اب چھپایا نہیں جا سکتا۔ بالخصوص 2020 میں جو جارج فلائیڈ کا واقعہ پیش آیا تھا اور جس انداز سے اس کو پولیس نے اس کے گردن پہ گھٹنا رکھ کے اس کو وہاں پہ قتل کیا تھا گویا، اور اس کے مقابلے میں بلیک لائیوز میٹر کے نام سے کہ سیاہ فاموں کو زندہ رہنے کا حق ہے اس نام سے جو تحریک چلی، تو اس کے نتیجے میں اب یہ بات چھپا تو سکتی نہیں ہے، یہ جو تقسیم ہے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے۔ تو جو بائیڈن بھی اب اس کو اوپنلی بیان کر رہے ہیں، البتہ اس سے پہلے جو بائیڈن کے جو جماعت ہے، خود ان کی جو سیاسی دھڑا ہے اور جو اس وقت اقتدار میں بھی ہے، ڈیموکریٹس، اس کے جو براک اوباما جب پریزیڈنٹ بنے تھے تو کچھ لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی تھیں کہ ایک سیاہ فام پریزیڈنٹ بن گیا تو یقیناً اس سے جو ہے وہ سیاہ فاموں کو فائدہ پہنچے گا، لیکن براک اوباما نے بھی جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ جو اب بھی جس کو سیاہ فام بھی اور سماجی تنظیمیں بھی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بعض دفعہ اس جملے کو ریپیٹ کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ بعض امریکیوں کے ڈی این اے میں نسل پرستی اور امتیازی رویے شامل ہیں، یعنی ان کی عادت بن چکی ہے، ان کے خون کا حصہ بن چکا ہے، چاہے آپ جو بھی کریں گے ان کے اندر سے یہ تعصب اور یہ نسل پرستی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جو ہے، امریکی معاشرہ جس طرح بہت سارے دوسرے مسائل میں سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اور ثقافتی لحاظ سے زوال کا شکار ہے، تو اس بنیاد پہ بھی اپنی آبادی کے لحاظ سے بھی اس کو مشکلات درپیش ہیں۔ 14% سے زائد کی ایک اقلیت ہے کہ جو سخت ترین مسائل سے دوچار ہے اور وہ اوپنلی اس وقت میدان میں بھی آ چکی ہے، اور ان کو نہ صحت کے شعبے میں، نہ تعلیم کے شعبے میں، نہ عدلیہ کے اندر، نہ انتظامیہ کے اندر، کسی جگہ پہ بھی ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد والی بات ہے، بالآخر یہ 14% یا اس سے زائد والی جو آبادی ہے بالآخر وہ ریئیکٹ کرے گی، تو وہ یقیناً امریکی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے جو بائیڈن چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بیان بازی سے اس معاملے کو ٹھنڈا کریں۔
جی سامعین، یہ تھے ممتاز تجزیہ نگار جناب ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، یہ گفتگو کر رہے تھے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی ایک تقریر کے بارے میں۔ جو بائیڈن نے امریکہ میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی اور امتیازی رویوں پر بات چیت کی تھی اور کہا تھا کہ سیاہ فاموں کو عدالتوں میں امتیازی رویوں کا سامنا ہے، اسی موضوع پر ڈاکٹر راشد نقوی صاحب گفتگو کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام گرد و پیش، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گی کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ تک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیح کرو تصویر کرو. رخ سے ایک بار اٹھا دو صفحِ نور کی تفسیر کرو. مصحفِ نور کی تفسیر کرو. تصور پہ حقیقت کا گمان میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. با سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 بہمن 6 رجب اور 18 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. 6 رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی نے وفات پائی. سجستانی قرآن علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے. درس و تدریس, تلاوت قرآن اور قرآن علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہ تھے. ابو حاتم سجستانی کی تصانیف میں اعراب القرآن اور اخلاق الانسان مشہور ہیں. اٹھارہ فروری سن 1564 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر, مجسمہ ساز اور ماہر فن تعمیر مائیکل اینجلو کا انتقال ہوا. وہ 1475 میں پیدا ہوئے. مائیک اینجلو اپنے والد کی مخالفت کے باوجود مصوری اور مجسمہ سازی کی طرف مائل ہوئے اور ان دونوں فنون میں بہت جلد شہرت حاصل کر لی. اس اطالوی فنکار کو فن تعمیر میں بھی مہارت حاصل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے, چرچ کے کتبے اور یوم قیامت نامی پینٹنگ مائیکل اینجلو کے مشہور فن پاروں میں شامل ہیں. چھ رجب سن 516 ہجری قمری کو معروف ادیب اور مصنف ابو محمد قاسم بن علی بصری نے وفات پائی. وہ ابن حریری کے نام سے مشہور تھے. انہوں نے مقامات نامی کتاب تحریر کی جو اپنے آپ میں بے نظیر اور بہت مشہور ہے. ابن حریری نے اس کتاب میں عربی زبان کے اسرار و رموز کو آسان اور سبق آموز قصے کہانیوں کے انداز میں بیان کیا ہے. اس بنیاد پر یہ گراں بہا کتاب قدیم زمانے سے آج تک عربی ادب سے آگاہی کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ 18 فروری 1834 کو فرانس کی سامراجی افواج کو امیر عبد القادر الجزائری کی افواج کے مقابلے میں سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لڑائی میں ایک تہائی فرانسیسی فوجی ہلاک ہوئے اور جو زندہ بچے ان میں سے 50% گرفتار ہو گئے۔ یہ افریقہ میں فرانسیسیوں کی پہلی بھاری شکست تھی۔ انہوں نے صلح کی درخواست کی مگر عبد القادر نے اس کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ 2 سال بعد پورے الجزائر پر فرانس کا قبضہ ختم ہو گیا۔ 18 فروری 1926 کو فرانس اور اسپین کی فوجوں نے امیر عبد الکریم ریفی کی قیادت میں چلنے والی مراکش کی مزاحمتی تحریک کو کچل دیا اور اس محب وطن مسلمان کو ملک بدر کر دیا۔ عبد الکریم ریفی نے 1912 میں مراکش کے بعض حصوں پر اسپین کے قبضے کے ساتھ ہی اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ 1921 میں عبد الکریم کے افراد کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، حتیٰ کہ انہوں نے مراکش کے بعض حصوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسیوں نے ان کامیابیوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے 1924 میں حریت پسندوں پر ایک وسیع حملے کا آغاز کیا۔ فرانسیسی فوج کو 1926 میں عبد الکریم ریفی کے افراد پر فتح حاصل ہوئی اور فرانس نے مراکش پر اپنا قبضہ جاری رکھا۔ 18 فروری 1965 کو افریقی ملک گیمبیا کو برطانیہ سے آزادی حاصل ہوئی اور یہ دن اس ملک کا قومی دن قرار دیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ 1588 سے سرزمین پر برطانیہ کے سامراجی قبضے کا آغاز ہوا۔ 1963 میں برطانیہ نے گیمبیا کو خود مختاری دی اور 1965 میں اسے آزادی حاصل ہوئی۔ گیمبیا کا رقبہ 11,295 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک بر اعظم افریقہ کے مغرب میں واقع ہے۔ 18 فروری 1967 کو مشہور امریکی ماہر فزکس جے رابرٹ اوپن ہائمر کا انتقال ہوا۔ وہ بابائے ایٹم بم کے نام سے معروف ہیں۔ ان کی پیدائش 22 اپریل 1904 کو نیو یارک سٹی میں ہوئی۔ 1943 سے 1945 تک انہوں نے لاس الاموس ادارے میں ایٹمی توانائی کے تحقیقی منصوبے پر کام کیا اور دنیا کا پہلا ایٹم بم ڈیزائن اور ٹیسٹ کیا۔ 1945 میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے تو وہ بہت دل برداشتہ ہوئے۔ اوپن ہائمر کا سرطان کے مرض کے سبب 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ 18 فروری 1999 کو عراق کے مشہور عالم دین آیت اللہ سید محمد صادق صدر کو نجف اشرف میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے بعد اس ملک کے عوام نے مظاہرے کیے اور حکومت کو ان کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ اسی طرح حکومت عراق کی مخالف تنظیموں نے بھی آیت اللہ سید محمد صادق صدر کے قتل کا ذمہ دار باسی عراقی حکومت کو قرار دیا۔ یہ حکومت 1968 میں تشکیل پائی اور اس کے دور میں سینکڑوں علماء کو قتل کیا گیا۔ 30 بہمن 1379 کو معروف خطیب حجت الاسلام والمسلمین الحاج شیخ حسن کافی خراسانی نے وفات پائی۔ وہ 1307 میں پیدا ہوئے۔ حجت الاسلام حسن کافی نے 1340 کے بعد مشہد میں اپنی روشن فکرانہ تقاریر میں شدت پیدا کی۔ شاہ کی خفیہ ایجنسی ساواک کے دباؤ کی وجہ سے مشہد میں ان کا قیام مشکل ہو گیا، لہذا وہ تہران آ گئے اور یہاں تبلیغ و تالیف کے کام میں مشغول ہو گئے۔ نیز اس شہر کی ایک مسجد میں امام جماعت مقرر ہوئے۔ انہوں نے شاہی حکومت کے خلاف جد و جہد اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی مؤثر تقاریر کے ذریعے اسلامی انقلاب کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ اعلیٰ اسلامی مقاصد کی راہ میں کئی بار گرفتار ہوئے اور ایران کی شاہی حکومت کی خفیہ تنظیم ساواک کے ظلم و ستم کو برداشت کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حجت الاسلام حسن کافی اسلامی نظام کی مستقل حمایت اور تعاون کی وجہ سے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا، جس میں وہ بچ گئے تھے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ایسی دراستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ۔ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 29 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔
اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بارش کے متعلق گفتگو کی تھی کہ جو زمین کے زندہ ہونے اور رحمت الہی کی عظیم نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے، زمین و آسمان کی خلقت اور اس میں موجود چھوٹے اور بڑے جانوروں کا کثرت سے پایا جانا خداوند عالم کے علم و قدرت کی بہترین نشانی ہے۔ آسمان پر موجود عظیم کہکشائیں، اربوں ستارے کہ جن کے بارے میں انسان مطالعہ اور فکر کر کے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زمین انواع و اقسام اور رنگ برنگے پیڑ پودوں اور ہر طرح کی نعمتوں اور خوبصورتیوں کے ساتھ خداوند عالم کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے زمین و آسمان میں رینگنے اور اڑنے والے کیڑے مکوڑے اور پرندے، انواع و اقسام کے وحشی اور پالتو جانور، بڑے بڑے دریائی جانور اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، اور ان سب کے جسم کی ساخت و بناوٹ، یہ سب کے سب خداوند عظیم کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ بات بھی کس قدر واضح اور روشن ہے کہ جس نے ایسا باعظمت نظام پیدا کیا ہے وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کو وجود میں لائے اور ان تمام موجودات میں سے جس کو بھی چاہے وہاں اکٹھا کر سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو نقطہ بہت ہی واضح نظر آتا ہے، ایک یہ کہ کرۂ زمین کے علاوہ کرات آسمانی میں مخلوقات کے وجود کی خبر دے رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ قیامت کے دن دوسرے تمام جانداروں کے جمع ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ حشر کے میدان کا وجود ممکن ہے دو مقصد کی بنیادوں پر ہو، ایک اجر و سزا، البتہ اگر ان کے لیے ہم درک و شعور کے قائل ہوں، دوسرے وہ مخلوقات کے جو آخرت میں حیات سے مالا مال ہوں گے لیکن زندگی میں حرارت پائی جاتی ہے بغیر اس کے کہ عقاب و ثواب دیکھیں۔ چونکہ قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں صرف حش اور مخلوقات کے جمع ہونے کے بارے میں گفتگو کی ہے، نہ کہ ان کی جزا اور اس کی سزا کے بارے میں۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخلوقات کی ابتدائی خلقت قیامت کے دن ان کے دوبارہ خلق ہونے کی ممکنہ نشانی ہے۔ زندہ مخلوقات صرف وہی نہیں ہیں جنہیں ہم زمین پر دیکھتے اور پہچانتے ہیں، بلکہ آسمانوں پر بھی زندہ مخلوقات موجود ہیں۔ مخلوقات کا وسعت سے پایا جانا یا ان کا ایک جگہ قیامت کے میدان میں جمع ہونا خداوند عالم کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں، اور اس امر میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 30ویں اور 31ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھتا ہے، اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ سامعین، گزشتہ آیت میں قیامت کے میدان میں مخلوقات کے محشور ہونے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اب اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، البتہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں عذاب و ثواب نہ ہو اور انسان جس طرح چاہے اور جو چاہے کرتا پھرے، اور انہیں کوئی بھی سزا یا عقاب نہیں ہوگا۔ بہت سے ایسے کام کہ جو انسان اپنے ارادہ و اختیار سے منتخب کرتا ہے، اس کے قہری آثار بھی موجود ہوتے ہیں جو اسی دنیا میں اس تک پہنچتا ہے، اور وہ اپنے برے کاموں کی تلخ سزا کا مزہ ضرور چکھے گا۔ یہ دنیا میں وہی الہی سزا و عقاب ہے جو اس فطری قوانین کو قرار دے کر اسے انجام دیتا ہے، اور اس طرح سے انسان کے تمام امور کا نتیجہ آخرت میں ملنے کے علاوہ دنیاوی اور مادی آثار بھی رکھتے ہیں جو اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ روم کی 41ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد، خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ گیا ہے، تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں۔ آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، بعض انسان خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں اپنے انجام دینے والے تمام کاموں کے نتیجے کو نظر انداز کر دیں گے، قوانین اور سنت الہی کو پامال کر دیں گے، اور ان تک کوئی مصیبت یا پریشانی نہیں پہنچے گی، اور وہ جس طرح سے اور جو چاہیں گے کام انجام دیں گے۔ حالانکہ چاہے وہ آسمان پر چلے جائیں یا زمین کے کسی گوشے میں جا کر چھپ جائیں، جہاں پر بھی وہ ہوں گے خداوند عالم کی سنت ہر جگہ پر حاکم ہوگی، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر اس کائنات پر ولایت و حاکمیت نہیں رکھتا ہے۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہت سے تلخ و ناگوار واقعات جس سے انسان اپنی زندگی میں روبرو ہوتا ہے، وہ خود اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کو پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیاں صرف اس کی خطاؤں کا نتیجہ ہیں، چونکہ خداوند عالم کی عطا و بخشش اس بات کا باعث بنتی ہے کہ انسان کے بہت سے غیر شائستہ کاموں کا نتیجہ اس کے شامل حال نہ ہو۔ انسان خداوند عالم کی قدرت کے مقابلے میں ہر اعتبار سے عاجز و ناتواں ہے، اور حکومت الہی سے اسے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 32 سے 35 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ.
اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں، وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آپ پر جم کر رہ جائیں. بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں، یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے. اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. سامعین، گزشتہ آیتوں میں کہ جس میں خداوند عالم کی رحمت اور علم و قدرت کی بعض نشانیوں من جملہ بارش کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب اس آیت میں انسانی زندگی میں ہوا کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے. سمندر کے پانی کی سطح پر چلنے والی بڑی بڑی سامان لے جانے والی کشتیاں یا مسافر بردار جہاز اور ان کا پانی میں نہ ڈوبنا خداوند عالم کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں. البتہ عصر حاضر میں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں طاقتور انجنوں کے ذریعے سمندر میں ہزاروں کلومیٹر راستہ طے کرتے ہیں اور سنگین سامان اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہیں. یہ لوگ بھی فطرت پر حاکم قوانین سے کہ جسے پروردگار عالم نے وضع کیا ہے اور انسان نے کشف کیا ہے بہرہ مند ہوتے ہیں، نہ یہ کہ انسان نے خود اپنی فطرت کے مطابق قانون وضع کیا ہے اور یہ کہے کہ یہ کام تو ہم نے انجام دیا ہے. آیت کریمہ میں مزید ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگر خداوند عالم ارادہ کر لے تو ہوا کو روک سکتا ہے تاکہ یہ بڑی بڑی کشتیاں اور جہاز سطح آب پر ٹھہر جائیں، اور اس میں ان لوگوں کے لیے جو مقام صبر اور شکر میں ہیں نشانیاں ہیں. بہرحال بڑی اور چھوٹی کشتیوں کا سطح دریا پر سکون و اطمینان کے ساتھ رواں دواں ہونا اور صحیح و سالم اپنے مقصد تک پہنچنا خداوند عالم کے دستے قدرت میں ہے، کیونکہ اگر خداوند عالم ارادہ کر لے تو کشتی یا جہاز کو اس کے مسافروں کے ساتھ غرق کر سکتا ہے. البتہ یہ عذاب ان کے کاموں کی وجہ سے ہوگا جو ان لوگوں نے انجام دیا ہے، لیکن پروردگار عالم ان کے بہت سے گناہوں اور خطاؤں سے چشم پوشی کرتا ہے اور اسے نظر انداز کر دیتا ہے، کیونکہ اگر بنا یہ ہو کہ انسان اپنے کاموں کی وجہ سے سزا پائیں تو کوئی بھی شخص روئے زمین پر بغیر سزا کے باقی نہیں رہے گا. البتہ ہر دھرم اور ظالم و ستمگر افراد نظام فطرت میں پروردگار عالم کی قدرت کو قبول نہیں کرتے اور زمین پر خدا کی نشانیوں کو ہمیشہ انکار کرنے کی کوشش اور مومنین سے لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، لیکن عنقریب انہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ خداوند عالم کی قدرت سے بھاگنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا. سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ نہ صرف مخلوقات کی خلقت پر بلکہ قوانین الہی جمادات، نباتات اور دریا و سمندر پر بھی حاکم ہے، اور یہ سب کے سب قدرت اور رحمت الہی کی عظیم نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک سطح آب پر بڑے بڑے جہازوں اور سنگین مال بردار جہازوں کو صحیح و سالم رواں دواں ہو کر مقصد تک پہنچنا ہے. جب انسان نعمات الہیہ سے سرفراز ہو تو اس کا فریضہ ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرے اور شکر پروردگار بھی ادا کرے. کبھی پروردگار عالم انسان کو سختی و پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، اس وقت ضروری ہے کہ انسان صبر کرے اور کبھی کبھی نعمتوں کی فراوانی سے سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، تو اس وقت لازم ہے کہ پروردگار عالم کا شکر بجا لائے. ہم انسانوں کے امور ہمیشہ ہمیں ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں، پس اگر ہماری جان صحیح و سالم رہ گئی اور ہمیں نجات حاصل ہو گئی تو یہ خداوند عالم کے لطف و کرم کی بنیاد پر ہے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نظام خلقت کی صرف مادیت کے اعتبار سے تفسیر و تحلیل نہ کریں، بلکہ کائنات کے تمام امور میں خداوند عالم کی تدبیر کو ملا کو معیار قرار دیں، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہم نے پروردگار عالم کے علم و قدرت اور اس کی حکمت کو کائنات کے تمام امور میں نظر انداز کر دیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں، اور حسب معمول آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے اہم مقالات، تجزیے اور خبروں سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بعض اخبارات کی سرخیوں پر کہ جو زیادہ نمایاں ہو، کہ جن کو شائع کیا گیا ہے۔ مثلاً ایران کے روزنامہ ایران نے سرخی لگائی ہے، ہمارے دفاعی پروگرام میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں، صدر روحانی۔ روزنامہ العربی الجدید نے خبر لگائی ہے، طالبان سے مذاکرات جلد شروع ہوں گے، افغان صدر۔ اور واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے، برفیل طوفان کے بعد لاکھوں بجلی سے محروم، الزامات اور سوالوں میں شدت۔ سامعین، ایران سے شائع ہونے والے اخبار اطلاعات نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی کل کی تقریر پر ایک تبصرہ شائع کیا ہے، اور جو سرخی لگائی ہے وہ ہے، اس بار صرف عمل، رہبر انقلاب اسلامی۔ اس خبر کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے، رہبر انقلاب اسلامی نے گزشتہ روز تبریز کے عوام سے ویڈیو خطاب میں ان کے تاریخی قیام کو اس علاقے کے عوام کے لیے قابل فخر قرار دیا، اور ایرانی قوم کی جانب سے سامراجی طاقتوں کی مخالفت کی وجہ سے تسلط پسند طاقتوں کی مخاصمت جاری رہنے کا ذکر کیا، اور کہا کہ اسلامی انقلاب کے بڑے ثمرات رہے ہیں، اور اب انہیں کمزوریوں کے خاتمے، معاشی مسائل کے حل اور طبقاتی فاصلے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے بیان کے ایک حصے میں ایٹمی معاہدے کے بارے میں ملک کی پالیسیوں کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور وعدے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اچھے اچھے وعدے سنے ہیں اور باتیں بہت سنی ہیں کہ جن کے خلاف عمل کیا جاتا ہے۔ اس بنا پر باتوں اور وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس بار صرف عمل اہم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ اگر دوسرے فریق کی جانب سے ہم عمل کا مشاہدہ کریں گے تو ہم بھی عملی قدم اٹھائیں گے، اور اس بار اسلامی جمہوری ایران باتوں اور وعدوں پر مطمئن نہیں ہوگا۔ روزنامہ القدس العربی نے سرخی لگائی ہے، امریکہ کی سرد مہری پر اسرائیل میں بے چینی۔ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کی ہے، تاہم چار برس پہلے اس کی روش میں کافی تبدیلی آئی، اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 100 برسوں میں امریکہ کو اتنا نقصان کسی نے نہیں پہنچایا جتنا 4 برسوں میں ٹرمپ نے پہنچا دیا۔ انہوں نے امریکہ کو ہر طرف سے اور ہر طرح سے نقصان پہنچایا، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تک اسرائیل کو نیتن یاہو سے زیادہ کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اسرائیل ہمیشہ امریکہ کی حمایت کے سائے میں محفوظ رہا ہے، یہاں تک کہ اسرائیل کے موجودہ صدر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسرائیلی سیاست 3 بنیادوں پر استوار ہے، 1 امریکی حمایت، 2 امریکی حمایت اور 3 بھی امریکی حمایت۔ دراصل امریکہ کی یہ حمایت اسرائیل کے لیے خزانہ آب حیات اور سانس کے لیے ضروری آکسیجن کی مانند ہے، لیکن نیتن یاہو نے اسے ہی کھلواڑ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے ریپبلکن دوستوں کے لیے اسرائیل کو ہی قربان کر دیا ہے، اور اب 1 مہینے سے رات دن امریکہ کے ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کے فون کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل اتحاد ختم ہونے والا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں، بالکل نہیں. لیکن یہ یقینی ہے کہ ٹرمپ کے دور میں جو کچھ ہوا ہے وہ تو نہیں ہونے والا. سامعین، اب آپ کو دو تین ہندوستان اور پاکستان کی اہم خبریں، بلکہ ان کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. روزنامہ ڈان ہے، پاکستان سے شائع ہوتا ہے، اس کی سرخی ہے سری لنکا کی پارلیمنٹ میں عمران خان تقریر نہیں کریں گے. روزنامہ خبریں لکھتا ہے یورپی اور افریقی پارلیمانی وفد کا دورہ مقبوضہ کشمیر، مودی کو مہنگا پڑ گیا. ادھر ہندوستان ٹائم نے لکھا ہے کسانوں نے ریل روکو کی کال دی، ریلوے نے سیکیورٹی انتظامات کیے. اور سمجھ، اب ایک اور سیاسی تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے فرانس اور اسلاموفوبیا. یہ پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جسارت نے شائع کیا ہے. اخبار لکھتا ہے آزادی اظہار کے علمبردار ملک فرانس کی قومی اسمبلی نے اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے خلاف قانون کو منظور کر لیا. اس قانون کے مطابق مساجد اور مدارس کی نگرانی میں اضافہ کیا جائے گا. سخت مذہبی نظریات کی روک تھام اور بچوں کو مرکزی تعلیمی اداروں کے علاوہ کسی بھی ذریعے سے تعلیم دینے پر پابندی عائد کی جا سکے گی. اخبار لکھتا ہے یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، ابلیس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کے راستے سے گمراہ کروں گا. فرعونیت اور نمرودیت کا دور ختم نہیں ہوا. اسلام اللہ کی بندگی اور عدل و انصاف کے قیام کا آخری پیغام ہے. یہ مسلمانوں کے ایمان و عمل کی کمزوری ہے کہ حق کی شہادت دینے کی بجائے الحاد مغرب کو نجات کا راستہ سمجھنے کی حماقت میں مبتلا ہو چکے ہیں. یہ واقعات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں مسلمانوں کی نجات اللہ کے آخری پیغام کو انسانیت تک پہنچانے میں ہے. جس کا شعور باطل قوتوں کو تو حاصل ہے، مسلمان اور ان کے حکمران اس شعور سے محروم ہیں. ہندوستان سے شائع ہونے والی اخبار راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے تحریک کے دوسرے مرحلے میں کسانوں کی بدلتی ہوئی سیاست. اس سرخی کے ذیل میں اخبار لکھتا ہے کیا سیاسی پارٹیوں سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تحریک آسانی سے انتخابی سیاست کے دائرے میں کھینچ لی جائے گی. دراصل الیکشن کی پارٹی پالیٹکس کے تئیں تحریک کی گہری غیر دلچسپی کا راست ثبوت پنجاب میں 14 فروری کو ختم ہوئے بلدیاتی انتخابات کے دوران ملا. مظاہرہ کر رہے کسانوں نے الیکشن کی پوری مدت میں بی جے پی کے لیڈروں کو ان کے گھروں کے سامنے مسلسل دھرنا دے کر انتخابی تشہیر نہیں کرنے دی. انہوں نے اپنی حمایت کر رہے اکالی دل کو بھی نہیں بخشا. کسان کانگریس حکومت کی بھی اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ جب کسانوں کا مظاہرہ چل رہا تھا تو ان انتخابات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. اس واقعے سے ظاہر ہے کہ جب اسمبلی یا لوک سبھا انتخابات ہوں گے تو کسان یونین سیاسی پارٹیوں کے سامنے اپنی شرائط رکھیں گی. جو پارٹی ان کے مطالبات کے چارٹر کو قبول کرے گی اسے کسانوں کے نئے موڈ کا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن وہ وقت ابھی دور ہے. سامعین، آخر میں تسنیم نیوز ایجنسی میں شائع ہونے والی ایک خبر اور اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تسنیم نیوز ایجنسی میں لکھا گیا ہے جس امریکی چھاونی پر حملہ کیا گیا وہاں سائبر حملے کی ٹریننگ دی جاتی تھی. سیاسی امور کے ماہر ایک عراقی تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اربیل میں امریکہ کی جس فوجی چھاونی پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا وہ علاقائی ملکوں کے خلاف سائبر حملوں کی تربیت گاہ تھی. عراقی تجزیہ نگار نے الاحد سے گفتگو میں کہا کہ اس چھاونی کو علاقائی ملکوں کے خلاف سائبر حملے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور میرا خیال ہے کہ کرد دڑوں کے درمیان اختلافات اس حملے کی وجہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمام ثبوت اور کرائم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ کردستان سے کیا گیا تھا اور راشد الشعبی کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام دریچے.
دریچے عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا 4 سالہ دور صدارت ختم ہونے کے بعد مغربی ایشیا کے لیے ٹرمپ حکومت کی پالیسی کیا رہی ہے، آج کے پروگرام میں اسی بات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں صہیونی حکومت کے مفادات کے لیے کام کیا اور جولان کی پہاڑیوں کا نام بدل کر ٹرمپ کی پہاڑیاں کر دیا گیا۔ اگرچہ ٹرمپ نے 28 جنوری 2020 کو نسل پرستانہ منصوبے سینچری ڈیل کی رونمائی کر دی تھی، لیکن اشارتاً دسمبر 2017 میں ہی اس منصوبے کی رونمائی اور اس پر کام شروع ہو گیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دسمبر 2017 میں سرکاری طور پر بیت المقدس کو اسرائیل کا نیا دارالحکومت قرار دے دیا تھا۔ ٹرمپ حکومت نے مئی 2018 میں امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس بھی منتقل کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے مشرقی بیت المقدس پر، کہ جو فلسطینیوں سے تعلق رکھتا ہے، اور جولان کی پہاڑیوں پر بھی اسرائیل کی حاکمیت کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ ٹرمپ حکومت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 2334 کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی کالونیوں کی تعمیر کو تسلیم کیا اور اس کی حمایت کی۔ ٹرمپ حکومت نے اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینی اتھارٹی کی مالی مدد بھی روک دی تھی۔ اس طرح انہوں نے صہیونیوں کی ایک اور خدمت کی۔ ٹرمپ صہیونی حکومت کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کی برقراری کے اصل منصوبہ ساز تھے۔ ٹرمپ حکومت نے اپنے آخری دنوں میں غاصب اسرائیلی حکومت کو سینٹ کام میں بھی شامل کر لیا تھا۔ اسرائیل کے لیے ٹرمپ نے جو اقدامات کیے وہ کئی اہم اہداف اور اسٹریٹجی پر مشتمل تھے۔ سب سے اہم ہدف یہ تھا کہ اسرائیل مغربی ایشیا میں جیو پولیٹیکل اکیلے پن سے باہر نکلے۔ اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات کی برقراری کے منصوبے پر اسی مقصد سے عمل کیا گیا، اور اب سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد اسرائیلی کمپنیاں متحدہ عرب امارات اور بحرین میں فعال ہیں۔ نیز اسرائیلی شہری آزادانہ طور پر مذکورہ ممالک آتے جاتے ہیں۔ ایک اور اہم ہدف اور مقصد یہ تھا کہ عربوں اور اسرائیل کا تنازعہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسرائیل کے تنازع میں تبدیل ہو جائے۔ ایک مزید اہم ہدف و مقصد یہ تھا کہ اسرائیل کو مغربی ایشیا کے حالات و تغیرات میں سیکورٹی کے لحاظ سے بالادستی حاصل رہے۔ سینٹ کام میں اسرائیل کو رکنیت اسی سلسلے میں دی گئی ہے۔ ایک جرمن صحافی مائیکل تومان کے مطابق ٹرمپ نے 3 مرتبہ اسرائیل اور نتن یاہو کو تحفے پیش کیے۔ سفارت خانے کی بیت المقدس منتقلی، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینا، غرب اردن میں صہیونی کالونیوں کی تعمیر کو تسلیم کرنا، اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی برقراری کے لیے عرب ممالک کو تیار کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے لیے جو کام کیے، ان کے پیش نظر تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی شکست سے اسرائیل ناخوش ہے، اور اس غاصب حکومت کو ٹرمپ کی شکست سے تشویش بھی لاحق ہو گئی ہے۔ جرمن اخبار زیتوشے زائتونگ نے 9 نومبر 2020 کی اشاعت میں لکھا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کو امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کی پشت پناہی حاصل ہوگی، لیکن امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات کے سنہرے دور کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ صہیونی حکومت کی حمایت پر مبنی ٹرمپ کی پالیسی کا ماحصل اور نتیجہ یہ ہے کہ مشرق وسطی کا امن کا عمل رک گیا ہے۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد میں اضافہ ہوا ہے۔ اگرچہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین جنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن کشیدگی میں اضافہ ٹرمپ سے پہلے کے دور سے قابل موازنہ نہیں ہے۔ امریکہ کے تئیں فلسطینیوں کی بے اعتمادی میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے 4 سالہ دور اقتدار میں عرب ممالک پر خاص توجہ دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے لیے جو دودھ دینے والی گائے کی اصطلاح استعمال کی تھی، وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارت کے دوران عرب ممالک کے رہنماؤں کو یہ ضمانت دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ جب تک وہ فلسطین میں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں صہیونیوں کی آزادی عمل سے متفق ہوں، وہ جو بھی پالیسی اپنی سیکورٹی کے لیے ضروری سمجھیں، انسانی حقوق یا جمہوریت کی پرواہ کیے بغیر اختیار کر سکتے ہیں۔ عرب ممالک پر ٹرمپ کی نظر مکمل طور پر مادی تھی اور روایتی مسائل سے گریز کرتے تھے۔ اسی بنا پر جنگ یمن 4 سال کے بعد بھی نہ صرف ختم نہیں ہوئی، بلکہ یمن کو 21ویں صدی کے سب سے بڑے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ ٹرمپ حکومت کے آخری ایام تک قطر اور چار ممالک یعنی سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان کشیدگی کے حل کی کوشش نہیں ہوئی۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کے براہ راست حکم پر حکومت مخالف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے بہیمانہ قتل کو نظر انداز کیا گیا۔ محمد بن سلمان کے اشاروں پر سعودی سماجی کارکنان اور سعودی شہزادوں کی گرفتاری پر بھی ٹرمپ حکومت نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جرمن صحافی مائیکل تومن نے لکھا ہے کہ اگرچہ عرب ممالک متحد نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت ایک دوسرے سے بہت دور غیر متحد ہیں۔ عربوں کے قیام کے 10 سال بعد بھی پرانے مسائل اب بھی تازہ ہیں، بدعنوانی، بے روزگاری، روشن افق کا فقدان اور خوف وغیرہ۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ذریعے کیے گئے قطر کے محاصرے کا خاتمہ اور خلیج فارس کے علاقے کے عرب ممالک کی طرف سے مصر کو مدد جاری رہنا، یہ سب شاید اتحاد کی علامتیں ہوں لیکن حقیقت میں عراقی، شامی، قطری، متحدہ عرب اماراتی اور سعودی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسٹیون ای کک نے فارن پالیسی میں مشرق وسطی سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی کے بارے میں لکھا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت کے خاتمے پر مغربی ایشیا میں ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی تعریف میں صرف یہ عبارت مناسب ہے کہ اسٹریٹجک یکجہتی کا عدم وجود۔ ہر حکومت کے لیے خارجہ پالیسی میں یکجہتی دشوار ہوتی ہے اور مشرق وسطی میں ٹرمپ کی کارکردگی کا مسئلہ عدم یکجہتی نہیں ہے بلکہ علاقے کے بارے میں ان کا مختلف رویہ ہے۔ جب ایک صدر جمہوریہ ہر چیز کے لیے اپنے غرائز پر تکیہ کرے اور خارجہ پالیسی کے مشاورتی عمل کو نظر انداز کرے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ جس چیز نے حالات کو بدتر کیا ہے وہ ان کی خارجہ پالیسی کا غیر منظم ہونا ہے۔ وہ ایک دن شام کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن نیٹو کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، ایک دن وہ عراق میں پھنس جاتے ہیں تو ایک دن شمالی کوریا یا کسی اور جگہ پھنس جاتے ہیں۔ علاقی مسائل میں ٹرمپ حکومت کے اچانک گھس جانے سے زیادہ تر عدم استحکام پیدا ہوا۔ بظاہر ٹرمپ حکومت کے لیے انسانی حقوق سب سے کم اہمیت والی چیز تھی کیونکہ ٹرمپ نے پچھلے 4 سال کے دوران شاید ہی کبھی اس طرف توجہ دی ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مصری رہنما عبد الفتاح السیسی کو اپنا محبوب ڈکٹیٹر کہا ہے۔ ان بیانات کی غیر جانبدارانہ تشریح صدر کا غیر مؤدبانہ خلوص تھا۔ البتہ السیسی کے زیر کنٹرول مصر میں کی جانے والی سرگوبی میں شدت کے پیش نظر باعث تعجب بھی نہیں تھا۔ سعودی عرب کے حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے سلسلے میں ٹرمپ کی طرف سے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی حمایت کا بہتر بہانہ نہیں تھا۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ امریکہ کے مفادات اقتدار پسند رہنماؤں کے ساتھ تعاون میں مضمر رہے ہیں، لیکن جو چیز قابل فہم نہیں ہے وہ انسانی حقوق کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہوئے دوستی اور حمایت کا راگ الاپنا رہا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے شعبے میں ممتاز امریکی تجزیہ نگار اسٹیفن وارٹ مشرق وسطی سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی کے بارے میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، لیکن مثبت نقطہ یہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 4 سال میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کی اور لیبیا کی طرح کسی ملک کو تباہ کرنے کا باعث نہیں بنا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، آج بھی ہم اس پروگرام میں ایرانی مورخ و مفسر اور فلسفی محمد بن جریر طبری کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفید ہوں گے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے عظیم مورخ و مفسر ابو جعفر محمد بن جریر طبری 224 ہجری قمری مطابق 218 ہجری شمسی کو شمالی ایران میں واقع شہر آمول میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے ذہانت و فطانت کے سبب بہت جلد ابتدائی علوم کو اپنے شہر میں ہی حاصل کر لیا، اور 12 سال کی عمر سے وہ باپ کے ترغیب دلانے پر مزید علم حاصل کرنے کی غرض سے عازم سفر ہوئے، اور سب سے پہلے وہ شہر رے گئے۔ شہر رے بغداد، شام اور مصر اس زمانے میں ان جملہ شہروں میں سے تھے کہ جن میں طبری نے مقیم رہ کر علم حاصل کیا اور فلسفہ، فقہ، حدیث کے اساتذہ سے استفادہ کیا، اور آخر کار بغداد میں وہ رہائش پذیر ہو گئے اور اپنی گراں قدر عمر کے آخر تک وہیں مقیم رہے۔ طبری نے بغداد میں فقہ، تاریخ اور حدیث میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی، اور تاریخ و تفسیر قرآن مجید سمیت متعدد گراں قدر کتابوں کی تالیف و تصنیف کا کام انجام دیا۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے 26 شوال 310 ہجری قمری کو بغداد میں وفات پائی، اور ان کو ان کے گھر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ سامعین، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی گراں قدر کتاب تاریخ الامم والرسول والملوک ہے، کہ جو تاریخ طبری کے نام سے معروف ہے۔ اس کی تالیف کے وقت سے ہی ان تمام افراد کا منبع و مرجع رہی ہے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام تحریر کی ہے۔ اسلامی تاریخ لکھنے والوں کا خیال ہے کہ ان کی کتاب پر حاشیے اور متعدد اضافات لکھے جانے کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے۔ تاریخ طبری 7ویں صدی تک، یعنی اس وقت تک کہ جب ابن عسیر نے اپنی تاریخ کی کتاب الکامل کے نام سے تحریر کی، مسلمانوں کی تاریخ نگاری پر براہ راست اثر انداز رہی ہے۔ ابن عسیر نے بھی اپنی تاریخ کی کتاب الکامل میں 302 ہجری تک رونما ہونے والے واقعات کو تاریخ طبری کی بنیاد پر لکھا ہے۔ طبری نے بھی اپنی تاریخ پر مندرجات لکھے ہیں۔ اس کے بعد بھی بہت سے مندرجات ان کی کتاب پر لکھے گئے ہیں، کہ من جملہ اس کے عریب بن سعد قرطبی کی سلہ تاریخ الطبری ہے، کہ جو 290 سے 320 ہجری قمری کے برسوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح محمد بن عبد الملک ہمدانی کی تکملہ تاریخ الطبری ہے، کہ جس میں 295 سے 512 ہجری قمری کے برسوں کے دوران رونما ہونے والے واقعات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تاریخ طبری کا بعض مؤلفین نے خلاصہ کیا ہے اور ان کے اساتذہ کو حذف کر دیا ہے۔ ہالینڈ کے ماہر مشرقیات میخائل یان دخویا نے ماہرین مشرقیات کے ایک گروپ کے ہمراہ تاریخ طبری کے مکمل متن کو 13 جلدوں میں تنقیدی اصلاح اور 3 جلد زمیمے کے ساتھ 1979 سے 1901 کے درمیان ہالینڈ کے شہر لائیڈن میں شائع کیا ہے۔ اس ایڈیشن کے زمیمے المنتخب من کتاب ذیل المزیل فی اسماء اصحاب و تائبین سے عبارت ہیں، کہ جو طبری کی کتاب ذیل المزیل کا اقتباس ہیں اور تیسری جلد کے دوسرے حصے میں شامل ہیں، جبکہ 14 اور 15 جلدوں میں مؤلف کے احوال زندگی کے بارے میں لاطینی زبان میں ایک مقدمہ اور کتاب کے نسخوں کی توصیف، نیز لغت نامے، تصحیحات اور اعلام ذکر کیے گئے ہیں۔ 16 جلد میں بھی عریب بن سعد قرطبی کی کتاب کے ایک حصے کا ترجمہ شامل ہے، کہ جسے تصحیح کرنے والوں نے سلہ تاریخ الطبری کا نام دیا ہے۔ سامعین، محمد ابو الفضل ابراہیم نے تاریخ طبری کو 1960 میں 10 جلدوں میں لائیڈن شہر کے ایڈیشن کی بنیاد پر اور نئے دریافت ہونے والے نسخوں کا حوالہ دیتے ہوئے قاہرہ میں شائع کروایا۔ انہوں نے 1967 میں بھی تاریخ طبری کو قرطبی کی سلہ تاریخ الطبری اور محمد بن عبد الملک حمدانی کی تکملہ تاریخ الطبری اور المنتخب من کتاب ذیل المزیل کے ہمراہ ہر کتاب کے لیے الگ الگ فہرست مرتب کر کے اسے 11 جلدوں میں قاہرہ میں دوبارہ شائع کروایا۔ تاریخ طبری کا کئی بار ترجمہ ہو چکا ہے۔ ابو علی بلعمی نے 34 صدی میں تاریخ طبری کی اصلاح کی اور اس کا فارسی میں ترجمہ کیا کہ جو اس وقت موجود ہے۔ ابو القاسم پائندہ نے تاریخ طبری کی اسناد اور تکراری روایتیں حذف کر کے سلہ تاریخ طبری کو ضم کرنے کے ساتھ ہی اس کا فارسی ترجمہ کیا اور اسے 1973 سے 1975 تک کے برسوں میں 16 جلدوں میں شائع کیا اور پھر اس میں ناموں کی فہرست کا بعد میں ایک الگ جلد میں اضافہ کیا گیا۔ بعض ماہرین مشرقیات مل جملہ بوسورتھ روزنتھل اور مونٹگومری بارٹ نے احسان یار شاطر کے زیر نظر تاریخ طبری کے مکمل مت کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور حاشیے میں توضیحات لکھی اور 38 جلدوں میں اسے شائع کیا۔ اس کتاب کا پہلا ترجمہ محمد بن جریر طبری کی موت کے تقریباً 40 سال بعد فارسی زبان میں کیا گیا۔ سامانی دربار میں وزیر دانشمند ابو علی بلعمی نے 352 ہجری قمری میں امیر ابو صالح منصور بن نو سامانی کے حکم سے کتاب تاریخ طبری کو اس گرانبہا کتاب سے عمومی استفادے کے لیے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا۔ ایران میں اسلام کی آمد کے ابتدائی برسوں میں بہت سے ایرانی دانشوروں نے اپنی کتاب کو عربی زبان میں لکھا۔ سامانی سلسلے کے عمرا ان جملہ امیروں میں سے تھے کہ جو فارسی زبان کی حفاظت میں بہت زیادہ کوشاں رہے۔ اسی دوران یعنی 4 صدی ہجری کے دوسرے نصف میں جہاں بہت سی کتابوں کا فارسی ترجمہ کیا گیا، وہیں 2 گرانبہا کتابوں تاریخ و تفسیر طبری کا بھی ان عمرا کے حکم سے عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا گیا۔ بلعمی نے تاریخ طبری کو عام استفادے کے مقصد سے آسان و رواں اور سلیس زبان میں لکھا ہے۔ محمد تقی بہار نے اس کتاب کے سادہ و سلیس ہونے کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے، یہ کتاب اس حد تک رواں تھی کہ ایران کی بوڑھی عورتیں بھی ان کے پڑھنے اور اس سے استفادے پر قادر تھی۔ بلعمی نے تاریخ طبری کے ترجمے میں مطالب کا خلاصہ کیا ہے۔ انہوں نے تاریخ طبری کے مضامین اور مطالب کو بہت مختصر اور خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے، اسی سبب سے ترجمہ شدہ کتاب کا حجم اصلی کتاب سے بہت کم ہے۔ تاریخ طبری کی تصحیح کرنے والے محمد روشن نے فارسی میں ترجمہ شدہ اس کتاب کا نام تاریخ نامہ طبری رکھا اور ملک شعرا بہار نے اس کا نام تاریخ بلعمی رکھ دیا۔ بلعمی تاریخ طبری کے ترجمے میں بعض غیر ضروری مضامین کو حذف کر دیا ہے۔ راویوں کے ناموں اور روایتوں کے اسناد، جزی حوادث و واقعات، غیر اہم اشخاص کے نام، اشعار اور میراثی اور خلفاء کے خطبے، وہ جملہ مطالب ہیں کہ جن کو تاریخ طبری کے فارسی میں ترجمے میں حذف کیا گیا ہے۔ بلعمی کا ترجمہ کتاب تاریخ طبری کا ایک آزاد ترجمہ ہے اور لفظ بہ لفظ اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے۔ بلعمی نے کوشش کی ہے کہ تاریخ طبری کی مجموعی پوزیشن کو محفوظ رکھے، لیکن اس کے باوجود واقعات کی تدوین میں بہت زیادہ حد تک آزادانہ عمل کیا ہے اور اپنے آپ کو محض ترجمے کے کام کا پابند نہیں جانا ہے۔ یہ خصوصیت اس قدر ممتاز اور قابل محسوس ہے کہ بعض محققین اور ادبی نقاد بلعمی کی کتاب کو ایک مستقل کتاب سمجھتے اور اسے ترجمہ و تالیف کا مشترکہ کام جانتے ہیں۔ البتہ اس لحاظ سے کہ تاریخ بلعمی ایک قدیم اثر ہے، اس لیے وہ جو بھی ہو خود ایک گرانبہا تاریخی منبع و ماخذ ہے اور ترجمے کی کمیت یا کیفیت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سامعین، کسی واقعے کی اطلاع دہندگی سے متعلق ایک روایت کو ترجیح دینا اور دیگر اختلافی روایتوں کو حذف کر دینا تاریخ طبری کے ترجمے میں بلعمی کا اہم ترین اقدام اور جدت عمل رہی ہے۔ طبری نے ایک واقعے کی اطلاع دینے میں اپنے خیال کو شامل کیے بغیر تمام روایتوں اور اسناد کو، حتیٰ اگر متضاد بھی ہو، پھر بھی اس میں انتہائی امانت داری سے کام لیا ہے اور یہ امر پڑھنے والوں کو بہت حد تک اچھے اور برے کی شناخت میں الجھا دیتا ہے۔ لیکن بلعمی کے ترجمے کو پڑھنے والا الجھتا نہیں ہے اور لکھنے والے کے نقطۂ نظر کو واقعات کے بارے میں آسانی سے درک کر لیتا ہے۔ طبری نے اپنی کتاب کی تاریخ کی تدوین میں واقعات کو نقل کرنے میں سال کی بنیاد پر ان واقعات کو منظم و مرتب کیا ہے اور یہی امر اس بات کا باعث بنا ہے کہ کبھی ایک واقعے کو ٹکڑوں میں بیان کیا ہے، اور یہ اس جگہ پر ہے کہ جہاں کسی سال کا واقعہ دوسرے سال بھی جاری رہا ہو۔ بلمی نے تاریخ طبری کے ترجمے میں ہر سال کے واقعے کو موضوعات کی صورت میں اور ہر سال سے مربوط منظم طور پر بیان کیا ہے۔ بلمی نے مطالب کے عنوان کو بھی تبدیل کیا ہے۔ نقادوں کا خیال ہے کہ بلمی کی جانب سے انتخاب شدہ عناوین موضوع سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور اس لحاظ سے بلمی کا کام درست اور دقیق ہے۔ کبھی ترجمے میں طبری کی اصل تاریخ کی نسبت مطالب کے مختلف ہونے کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایسے مواقع پر ہے کہ جہاں بلمی نے تاریخ طبری کے علاوہ ایک الگ سند سے استفادہ کیا اور ان پر توجہ مبذول کی ہے، اور طبری کے برخلاف کے جنہوں نے واقعات کے تجزیے اور اس کی جڑ تک پہنچنے سے اجتناب کیا ہے۔ بلمی نے اپنے ترجمے میں کبھی کبھار تاریخی اسناد کے مت پر انحصار کر کے بہت واضح اور آشکارا تجزیے پیش کیے ہیں۔ تاریخ طبری سے بلمی کے ترجمے تین ناموں، تاریخ بلمی، ترجمہ تاریخ طبری اور تاریخ نامہ طبری سے شائع ہوئے ہیں۔ اس کتاب کے متعدد خطی نسخے موجود ہیں کہ جن میں ایک دوسرے سے بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بظاہر تاریخ بلمی کا سب سے قدیم موجودہ نسخہ ماہ محرم 586 ہجری قمری 1966 میں مشتبہ مینوی کے مقدمے اور تعارف کے ساتھ خطی نسخوں کا عکس شائع کرنے والے ایران کلچر فاؤنڈیشن کے توسط سے شائع ہوا ہے۔ زیتنبرگ اور دیبو اس کتاب کو فرانس واپس لے گئے، اور 1867 سے 1874 کے درمیانی برسوں میں پیرس میں اسے چار جلدوں میں شائع کیا۔ سامعین، آج کا اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.